بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام المحکمت میں خوش آمدید، میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، گزشتہ 3 پروگرامز میں ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ چیزوں کی صحیح جگہ پر پلیسمنٹ کتنی ضروری ہے۔ بہت ساری علمی آراء ہیں، تفسیری اختلافات ہیں، حدیث کے متن کو غور و فکر کے ذریعے سے جب آپ گزارتے ہیں تو مختلف رجحانات بنتے ہیں، ان کو اسی دائرے میں پیش کرنا چاہیے۔ عقیدے کا لفظ کیا ان پہ کہا جا سکتا ہے، بڑی تفصیل سے غامی صاحب سے ہم نے استفادہ کیا تھا، اسی سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ حزب صاحب کے ہمارے تشریف فرما ہے جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔
وعلیکم السلام۔
آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اہل سنت والعقائد کی فہرست کے اندر جو جو چیزیں موجود ہیں، ایک ایک کر کے آپ سے ہم جان رہے ہیں، اور اب تک جو ایک نتیجہ سامنے آیا، ایک تصویر بنتی ہے، وہ یہ کہ بہت سی باتیں ٹھیک کہی جا سکتی ہیں لیکن ان کو عقیدے کا لفظ ان پر نہیں بولنا چاہیے، وہ علمی نقطہ نظر ہے۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ہم سب۔ اس فہرست کے اندر جو 12واں نقطہ پیش کیا جاتا ہے، 12واں عقیدہ، وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر پر اہل ایمان کو پانی پلانا بھی حق ہے۔ یہ حوض کوثر کیا چیز ہے؟ کیا اس بات کو ماننا میرے عقائد میں شامل ہے؟ اس کی کیا حیثیت ہے؟
یہ بھی اسی طرح کی خبر ہے جس طرح کے اخبار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں دیے ہیں، دوزخ کے بارے میں دیے ہیں، محشر کے بارے میں دیے ہیں، ماضی کے بارے میں دیے ہیں، مستقبل کے بارے میں دیے ہیں۔ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغمبر کی حیثیت سے بہت سی چیزیں ہیں جو ماضی سے متعلق تھیں، ان کی تصویب فرمائی یا انہیں خود بیان فرما دیا۔ اسی طرح سے بارہا آپ نے لوگوں کو بتایا کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگے تو وہاں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا۔ اس میں جس طرح قرآن مجید محشر کی تفصیلات بیان کرتا ہے، جس طرح قرآن مجید جنت اور دوزخ کی تصویریں ہمارے سامنے رکھتا ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بعض چیزوں کو بیان کیا ہے۔ یہ جتنی تفصیلات ہیں اور قرآن میں بیان ہوئی ہیں، آخر کیا وجہ ہے کہ ان سب کو ہم عقائد کی فہرست میں نہیں رکھتے؟ یعنی جب یہ بات مان لی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل کی ہے تو ہر مسلمان اس کتاب کو مانتا ہے۔ اس کتاب میں جنت کی ایک تصویر ہے، دوزخ کی ایک تصویر ہے، میدان حشر کی ایک تصویر ہے۔ اس کے فہم میں میرا ایک نقطۂ نظر ہو سکتا ہے، آپ کا ایک نقطۂ نظر ہو سکتا ہے۔ میں بار بار توجہ دلا رہا ہوں کہ ان سب چیزوں کو اسی طرح پیش بھی کرنا چاہیے۔ یعنی میں اس آیت کا یہ مطلب سمجھتا ہوں، میرے نزدیک اس روایت میں یہ بات بیان ہوئی ہے۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ جب لوگ محشر میں اکٹھے ہوں گے تو وہاں ایک حوض ہوگا اور وہ میرا حوض ہوگا، میں اس سے لوگوں کو پانی پلاؤں گا۔ اگر اللہ کے آخری پیغمبر کو عزت وہاں دی جائے گی تو اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ یہ بات اگر صحیح روایتوں میں بیان ہوئی ہے تو اس کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اس طرح کی جتنی اطلاعات ہیں وہ سب اگر قرآن میں ہیں تو قرآن کی بنیاد پر مانی جاتی ہیں، اگر کسی صحیح حدیث میں بیان ہوئی ہیں تو ان کی بنیاد پر بھی مانی جا سکتی ہیں۔ دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ فرق یہ ہوگا کہ قرآن مجید میں اس بات کا ثبوت قطعی ہے، روایت میں اگر وہ چیز آئی ہے تو روایت خود اس کی محتاج ہوتی ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے، اور اس تحقیق میں یہ آپ جانتے ہیں کہ اہل علم کے مابین اختلاف بھی ہو جاتا ہے۔ میری ذاتی رائے آپ پوچھیں تو میرے نزدیک یہ بات بالکل صحیح ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے، اور حدیث کو قبول کرنے کے جتنے قاعدے اور اصول ہیں ان کی روشنی میں اس کو قبول ہونا چاہیے۔
اچھا،
اس میں کوئی معنی نہیں ہے، چنانچہ مسلمانوں کے اہل علم بالعموم اس کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں۔ یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں یعنی مدرسہ فراہی میں انا آتینا کل کوثر کی تفسیر میں یہ چیز زیر بحث آتی ہے، چنانچہ امام فراہی نے یہ بتایا ہے کہ بیت اللہ ہی کی تمثیل ہے جو ہمارے سامنے قیامت میں حوض کوثر کی صورت میں آ جائے گی۔ چنانچہ بعض روایتوں میں یہ بیان بھی کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کوثر دے دیا ہے، وہاں وہ کوثر پیغمبر کو عطا ہوگا۔ پیغمبر اور خدا کا آخری پیغمبر، اس کی فضیلتیں کیا ہوں گی، اس کے لیے انعامات کیا ہوں گے، اس کے لیے یہاں کیا فضیلتیں ہیں، اس کے لیے وہاں کیا ہوں گی، ان میں سے ہر وہ چیز جو قرآن میں بیان ہوئی ہے یا کسی صحیح حدیث میں بیان ہوئی ہے اس کو ماننے میں کوئی معنی نہیں ہے، بلکہ ماننا چاہیے، لیکن اس کو آپ عقائد کی فہرست میں جب رکھتے ہیں تو یہ محض ایک فرقے یا ایک گروہ کا امتیاز ہے، یعنی اس کے سوا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایمانیات وہی رہنی چاہیے جو اللہ کے پیغمبر نے بتا دی، جو قرآن مجید نے بیان کر دی۔ یہ سب ان کی تفصیلات ہیں اور درجے کے لحاظ سے ان کو وہاں رکھا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی چیز ان تفصیلات میں سے قرآن میں بیان ہوئی ہے تو وہ ثابت ہے کہ بیان ہو گئی ہے لیکن فہم میں پھر دو آرا ہو سکتی ہیں. اور اگر کوئی چیز روایت میں آئی ہے تو روایت میں ثبوت میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے اور فہم میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے. اس میں میرا ایک نقطہ نظر ہے, آپ کا ایک نقطہ نظر ہے, اہل سنت بھی یہ کہہ سکتے ہیں, اہل تشیع بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلاں چیز کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں. یہ علمی آراء ہیں اور علمی آراء کا معاملہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ اس کی بنیاد پر کسی مسلمان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جائے کہ وہ یہاں ہے یا وہاں ہے.
ٹھیک ہے, نقطہ آپ نے واضح کیا. اچھا, ایک طالبانہ سوال ہے. جو کچھ اس باب میں فکر فراہی کہتی ہے قرآن مجید کی آیت کی توجیہ کرتے ہوئے, تو کوثر کا جو لفظ ہے, اب اگر مثال کے طور پہ ایک مفسر کے سامنے لفظ آتا ہے تو وہ تو یہ دیکھے گا نا کہ ایک لفظ کسی اس کا نام رکھا گیا ہے تو اس کا کوئی مزداق پایا جاتا ہے, تو یہ کیسے اس نقطہ نظر نے ایزیوم کیا کہ کوثر سے مراد جو ہے وہ خیر کثیر ہے اور خانہ کعبہ ہے اور اس کی تمثیل دی جائے گی, کیونکہ لفظ تو اس کی جات نہیں دیتا.
نہیں, کوثر کا مطلب خیر کثیر ہی ہے, یعنی کسی چیز کی کثرت کو جب مبالغے میں بیان کیا جاتا ہے تو پھر ہم اس کو کوثر سے تعبیر کرتے ہیں. یہ تو عربیت کا معاملہ ہے, اس میں کوئی اختلاف نہیں کر سکتا. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عطا کر دیا گیا, جو چیز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی وہ شرط ہو نہیں سکتی, تو خیر کثیر ہی ہوگی, اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے. اب یہ خیر کثیر سے مراد کیا ہے, اس کا مستاق کیا ہے, تو بعض روایتوں کی روح سے جب یہ بیان ہو گیا کہ کوثر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جائے گا تو لوگوں نے یہ خیال کیا کہ انا آتوئینا کل کوثر میں اسی حوض کوثر کا ذکر ہے. امام فراہی یہ کہتے ہیں کہ نئی آیات کا سیاق یہ بتا رہا ہے کہ یہاں اس کا مصداق بیت اللہ ہے. البتہ یہ بالکل صحیح ہے کہ قیامت میں یہی بیت اللہ حوض کوثر کی صورت اختیار کر لے گا. یہاں پر بھی لوگ اپنی روحانیت کی پیاس بجھانے کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے ہیں, وہاں پر بھی لوگ اپنی پیاس بجھانے کے لیے رجوع کریں گے. یہاں بھی اس کوثر کے کنارے پر اللہ کا آخری پیغمبر ہی کھڑا ہے, قیامت میں وہی کھڑا ہوگا. تو یہ تو تفسیر کا مسئلہ ہے, اس میں دو آراء ہو سکتی ہیں, تین ہو سکتی ہیں. بہت سے لوگ ہیں کہ جنہوں نے حوض کوثر کی بجائے اس کو عام رکھا ہے اور یہ کہا کہ ہر بھلائی جو حضور کو ملی وہ اس سے مراد ہے. تو یہ مصداقات کی بحثیں بالکل اور بحثیں ہیں, لیکن یہ کہ اس میں سے کسی چیز کو عقیدہ بنا لیا جائے گا, مثلاً اسی بات کو کہ ہم نے انا آتوئینا کل کوثر میں کیا چیز مراد لینی ہے, تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ آپ نے غور و خوض کا تدبر کا دروازہ بند کر دیا. یہ اسی طرح رہے گا, اس میں اہل علم اپنی آراء پیش کریں گے. آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ میری رائے پہ تنقید کریں, مجھے حق حاصل ہے کہ میں آپ کی رائے پہ تنقید کروں. اور یہ بھی بالکل درست ہے کہ بعض اوقات ایک پوری جماعت کسی نقطۂ نظر کو اختیار کر لیتی ہے اور وہ اس جماعت کا امتیاز بن جاتا ہے, لیکن بس وہ نقطۂ نظری کے دائرے میں رہنا چاہیے, عقائد کی تعبیر اس کے لیے ٹھیک نہیں.
اچھا, نقطہ واضح ہوا کہ یہ جو پورا کا پورا بیان کیا جاتا ہے عقیدہ, اس کی نوعیت کیا قرآن مجید کی آیت کی تفہیم ہے یا پھر روایت کے اندر جو کچھ بیان ہوا اس پہ لوگ اختلاف کر سکتے ہیں. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اس عقائد کی فہرست میں جو 13 نمبر پہ نقطہ بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اہل توحید یعنی مسلمانوں میں سے بعض لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور انہیں جہنم کی آگ سے نکال لیا جائے گا. یہ عقیدہ رکھنا کہ رسول اللہ شفاعت کریں گے اور مسلمانوں کو جہنم سے نکال لیں گے, یہ بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے.
اس کا تعلق بھی اسی چیز سے ہے کہ قیامت میں کیا معاملات ہونے والے ہیں. چنانچہ قرآن مجید میں جگہ جگہ شفاعت کا ذکر ہوا ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا سوائے اس کے کہ اللہ اس کا اذن دے, اللہ فیصلہ کرے کہ فلاں کے بارے میں بات کی جا سکتی ہے, اور اس موقع پر وہ خود ہدایت فرمائے کہ اب کسی کو کیا کہنا ہے اور جس کو جو کہنا ہے وہ قال صوابا, وہ درست ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں خود قرآن میں بیان ہو گئی ہیں. جب قرآن میں بیان ہو گئی ہیں تو انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. قرآن کی بنیاد پر بھی یہ اسی طرح بیان کی جائیں گی. اگر کسی روایت میں ان کی تفصیل بیان ہوئی ہے تو وہ قرآنی کی تفصیل ہے. قرآن مجید نے جو اس کے حدود معین کر دیے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیے, یعنی یہ بات کہ اللہ اذن دے گا, یہ بات کہ جس شخص کے بارے میں اذن دے گا اسی کے بارے میں کوئی بات کہی جا سکے گی, یہ بات کہ جو کچھ کہا جائے گا وہ کسی باطل کو حق اور کسی حق کو باطل نہیں بنائے گا, اس کو بالکل درست ہونا چاہیے. میں نے خود اپنی کتاب میزان میں یہ وضاحت کی ہے کہ بعض ایسی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں جن میں بندہ کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے, جس طرح قرآن نے تعبیر اختیار کی ہے کہ یجتنبون کبائر الاثم والفواحش, ایک تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، وہ فرمایا ہے اور قرآن مجید میں بڑی بشارت ہے یہ کہ جب بڑے گناہوں سے تم بچتے ہو تو چھوٹے گناہ تو میں ویسے ہی معاف کر دیتا ہوں، یہ اس پروردگار کا کرم، اس کی عنایت ہے. بڑے گناہوں کے بارے میں بھی، خواہ وہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان کا ارتکاب کرنے کے فوراً بعد اگر کوئی بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ نے اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لے گا. اسی طرح یہ بات بھی واضح کر دی ہے سورہ نساء میں کہ کوئی شخص اگر گناہ کرتا رہتا ہے اور بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور کبھی اس کو توبہ کی توفیق نہیں ملتی، لیکن جب دیکھتا ہے کہ اب موت کا فرشتہ دروازے پر دستک دے رہا ہے، اس وقت کہتا ہے کہ اب میں رجوع کرتا ہوں. یہ فرمایا ہے کہ اللہ اس طرح کی توبہ کو قبول نہیں کرتا. اس میں ظاہر ہے کہ ایک درمیان کا بڑا عرصہ بھی ہے، یعنی فوراً بھی توبہ نہیں کی لیکن اس کو موت تک مؤخر بھی نہیں کیا. اللہ نے توفیق دی، 2 سال بعد، 2 مہینے بعد، 10 دن بعد توبہ کر لی، اس کا کیا معاملہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار کر لی. قرآن مجید نے سورہ توبہ میں جہاں دنیا میں دینونت کا ذکر کیا، یعنی دنیا میں اللہ کی جزا و سزا کی تفصیلات بیان کی ہیں، وہاں یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے حضور میں توبہ کرنا چاہتے ہیں وہ خود بھی توبہ کریں اور پیغمبر کے پاس بھی آ کر درخواست کریں کہ وہ ان کے لیے اللہ کے سامنے دعا کریں، یعنی استغفار کریں، ان کے لیے مغفرت چاہے، یہی شفاعت ہے. تو یہ دنیا میں بھی بیان ہو گئی ہے اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ پیغمبر کے پاس آؤ. یہ اللہ کی طرف سے کہنا کہ پیغمبر کے پاس آؤ اور وہ تمہارے لیے دعا کریں، بتا رہا ہے کہ وہ کریم اجازت بھی دے رہا ہے، اذن بھی دے رہا ہے، معاف بھی کرنا چاہتا ہے. تو یہی صورتحال قیامت میں بھی پیدا ہو جائے گی. چنانچہ اس کی جو تفصیلات روایتوں میں بیان ہوئی ہیں ان میں اگر مثال کے طور پر یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ بعض لوگوں کو ان کے گناہ کی سزا دینے کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم سے نکال لیں گے، اور جب جہنم سے نکالیں گے تو کسی قانون قاعدے کے مطابق نکالیں گے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کے عفو درگزر بھی ہوگا تو وہ عدل کے خلاف تو نہیں ہو سکتا.
ٹھیک،
اگر انصاف کا، عدل کا کوئی تقاضا مجرور نہیں ہو رہا اور اللہ نے کرم فرمایا اور کسی کو ویسے ہی بخش دیا، کسی کو محشر کے میدانی میں معاف کر دیا اور کسی کے بارے میں یہ فیصلہ فرمایا کہ اس کو کچھ سزا مل جائے، اس نے بڑے جرائم کا ارتکاب کیا ہے، اس کے بعد معاف کر دیں گے، اور اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اذن دے دیا، جس طرح کے منافقین کے بارے میں، کمزور لوگوں کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ اگر معافی مانگنا چاہتے ہیں، اور سورہ توبہ میں کہا ہے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہا ہے، تو یہ آ جائیں پیغمبر کے پاس اور آ کر خود بھی توبہ کریں اور پیغمبر سے بھی درخواست کریں. تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ شفاعت در حقیقت توبہ کرنے والوں کے لیے، یعنی جنہوں نے رجوع کر لیا، توبہ کر لی، اللہ کے حضور درخواست کی، لیکن اس وقت توبہ نہیں کی کہ اللہ کے لیے قبول کرنا لازم ہو جائے. اب ان کا معاملہ معلق ہے، یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے. وہ اگر پیغمبر کو بھی وہاں یہ کہیں گے کہ ان کے حق میں آپ کچھ فرمائیں اور پیغمبر فرمائیں گے، تو یہ اصل میں اذن ہوگا جو مل جائے گا، اس کے بعد پیغمبر کی بات پر اللہ تعالیٰ کسی کو دوزخ سے نکال دیں، کسی کو دوزخ میں نہ بھیجیں، ان میں سب چیزیں اس اصول کے مطابق ہوں گی کہ جو کچھ ہوگا عدل کے مطابق ہوگا، جو کچھ ہوگا قرآن مجید نے جو حدود معین کر دی ہیں ان کے اندر ہوگا، جو کچھ ہوگا وہ ان اصولوں پر ہوگا جو میں نے ابھی بیان کیے کہ اللہ تعالیٰ نے اذن دیا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ معاف کرنا چاہتے ہیں.
ٹھیک،
یہ متعین کر دیا کہ کس کے بارے میں اذن دے رہے ہیں، اس میں بھی میرے یا کسی کے انتخاب کا کوئی دخل نہیں رہا. اور پھر بات بھی صحیح کہی گئی، مطلب اللہ کے قانون کے مطابق کہی گئی، کسی عدل کو ظلم میں اور کسی ظلم کو عدل میں نہیں بدلا گیا. تو یہ سب باتیں تو خود اللہ کی کتاب قرآن مجید میں بیان ہو گئی ہیں، ان کو اگر کوئی شخص مانتا ہے تو اس میں کوئی شبہ ہی نہیں کہ صحیح بات کو قبول کرتا ہے اور مانتا ہے. میں بھی اس کو بالکل اسی طریقے سے دیکھتا ہوں، لیکن پھر عرض کر دوں کہ اس کے لیے عقائد کی فہرست ترتیب کے نظر ضروری نہیں ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن میں ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا صاحب علم مختلف زاویہ نظر رکھتا ہو، وہ اپنا زاویہ نظر بیان کر دے گا، اس کے دلائل دے دے گا. وہ دلائل قرآن کے فہم میں بھی ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس پر میرا اطمینان نہ ہو، اور کسی روایت کے بارے میں بھی ایسے ہو سکتے ہیں جس میں آپ کا اطمینان نہ ہو.
ٹھیک ہے، نقطہ آپ نے واضح فرمایا. اچھا، ایک ضمنی سوال اس موقع پہ یہ آتا ہے کہ ٹھیک ہے باقی چیزوں کے اندر تو چلیں اختلاف کی گنجائش بھی ہے، کوثر کے مصداق کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے، لیکن یہاں تو لفظوں میں ایک نقطہ نظر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، تو اب اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ایمان باللہ کا تقاضا ہے یا ایمان بالکتاب کا تقاضا ہے کہ اس کے اندر ایک بات بالکل سری لکھی ہے، دو اور دو چار کی طرح بالکل دو ٹوک ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کریں گے، کسی مزداق کی یا کسی اطلاقی چیز کے اوپر فہم کا کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، تو پھر تو اس کو ماننا ایمان بالکتاب کا تقاضا نہیں بن جاتا؟
دیکھیے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں ایک بات بیان ہوئی ہے، وہ آپ کے نزدیک بالکل سری ہے، کوئی دوسرا آدمی اس کی تعبیل کر سکتا ہے، وہ تعبیل غلط ہوگی، لیکن تعویلات ہوئی ہیں اور بڑی بڑی تعویلات ہوئی ہیں، یعنی اگر آپ اس مسلمان امت کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیں تو وہ چیزیں جو بالکل بدی ہی نظر آتی ہیں ان کو بڑے بڑے مفکرین نے قبول کرنے سے انکار کر دیے، وہ ان کی اپنی ایک وضاحت کرتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر قرآن مجید کو جو آدمی بھی کھلی آنکھوں کے ساتھ پڑھے گا وہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے، میں بھی اس پر پہنچا، آپ بھی اس پر پہنچتے ہیں، آپ باقی مسلمانوں کے علم کو دیکھیں، وہ بھی کم و بیش کہا جا سکتا ہے کہ بالاجماع اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ جس طرح کی دنیا یہ ہماری ہے، ایسی ایک جسمانی دنیا وجود میں آئے گی اور ہمیں پھر ایک جسم دیا جائے گا، اور جنت اور دوزخ کی حیثیت مقامات کی ہے، لیکن ہمارے اپنے زمانے کے بعض جلیل القدر مفکرین ان کو احوال سے تعبیر کرتے ہیں، بعض صوفیہ نے ایسا کیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ سب چیزیں ہیں جن میں انسانی فہم کو دخل ہو جاتا ہے اور اس میں آپ ایک مختلف رائے اختیار کر سکتے ہیں، لہٰذا ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جس میں کسی پر حجت تمام کر دی جائے، یہی کہا جائے گا کہ ہمارے خیال میں یہ رائے غلط ہے اور ہم اس معاملے میں اس چیز کو درست سمجھتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی ادنا تردد ہوتا ہے،
ٹھیک،
مجھے بھی کوئی تردد نہیں ہے اس میں، قرآن مجید نے بہت وضاحت سے بیان کیا ہے، لیکن میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ پوری پوری کتابیں لوگوں نے ڈگلا لی ہیں کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے حضور میں کون سفارش کی جسارت کر سکتا ہے، تو اب آگے مزید جو توضیحات ہیں ان کو وہ اس طرح نہیں لیتے بلکہ اس کی ایک دوسری توجیہ کر دیتے ہیں،
اچھا،
اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی سفارش ہوگی یا شفاعت ہوگی۔ میں نے عرض کر دیا کہ خود قرآن مجید نے سورہ توبہ میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے معاف فرماتے ہیں، یعنی ایک تو یہ ہے کہ میرا حق بنتا ہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے، وہ تو سوال ہی نہیں ہے، اس میں تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، نہیں عفو درگزر کی ضرورت ہے، یعنی اللہ چاہیں تو اس معاملے میں مجھے سزا دیں اور چاہیں تو اس معاملے میں معاف کر دیں۔ یہ جب کہا جاتا ہے کہ چاہیں تو سزا دیں اور چاہیں تو معاف کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا حق نہیں بنتا کہ مجھے معاف کر دیا جائے، غلطی میں نے ایسی کر ڈالی ہے، یہ موقع ہوتا ہے کہ جس میں اس کریم کی مشیت پر ہے، اور جب اس کی مشیت پر ہے تو وہ اس میں اگر یہ فرماتے ہیں کہ جاؤ جا کے پیغمبر سے بھی کہو وہ بھی تمہارے لیے استغفار کرے، تو اگر وہ یہاں دنیا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر سے کہو جا کے وہ استغفار کرے تو قیامت میں کہہ دیں گے، تو اس میں کیا مانے؟
اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ پیغمبر کے کہنے کے بعد معاملہ میں کروں گا اور میں میرٹ پہ فیصلہ
کروں گا، یہ تو بالکل طے شدہ اصول ہے، یعنی یہ بتا دیا گیا کہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کرے گا، یہ کہ کس کے بارے میں بات سننی ہے یہ فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کرے گا، کون سی بات سننی ہے یہ فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ کرے گا، اس کی کوئی ضمانت نہیں دی گئی، آخری فیصلہ اسی پروردگار کا ہے اور وہ کوئی چیز عدل کے خلاف نہیں کرے گا، وہ کسی کے معاملے میں کوئی جانبداری نہیں کرے گا، وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا، یہ سب باتیں قرآن مجید میں بتا دی گئی ہیں، اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ مَعَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، میں بندوں پر ذرہ برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہوں، اس لیے کوئی خلاف عدل کوئی خلاف اصول بات نہیں ہوگی، لیکن اصول کے اور عدل کے دائرے میں عفو و درگزر کے کیا کیا مواقع ہوتے ہیں ان کی حقیقت یہ ہے کہ کوئی حد نہیں ہے، اسی ذیل میں یہ بات بیان کی جاتی ہے، لیکن اس سے کوئی شخص اختلاف کرتا ہے وہ کوئی دین کے دائرے سے نہیں نکل جاتا، وہ ایک علمی اختلاف کرے گا اور کسی چیز کے بارے میں ایک دوسرا زاویہ نظر رکھے گا۔ بار بار جس چیز کی طرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کی ایک نہیں دو نہیں، یہ تو ایک فہرست ہے جو آپ میرے سامنے رکھ رہے ہیں، اگر یہ فہرست قرآن مجید کی بنیاد پر ترتیب دے لی جائے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت سلیمان نے جو تخت منگوایا تھا اس کو بھی عقائد میں شامل کر لیں، کیونکہ اس کے بارے میں بھی ہماری امت میں بعض لوگوں نے مختلف آراء قائم کر لی ہیں۔ خود ہود کون تھا؟ یعنی کوئی آدمی تھا؟
ذوالقرنین
کوئی پرندہ تھا؟ ذوالقرنین کون تھا؟ ظاہر ہے ان سب چیزوں میں علمی اختلافات ہو جاتے ہیں، تو میں جو توجہ دلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خاص دور میں بعض امتیازات کو آپ نے عقیدے کا نام دے کر اہل سنت کا امتیاز بنا دیا، یہ کوئی صحیح رویہ نہیں ہے. صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے ایمانیات بیان کیے ہیں وہ مراکش سے انڈونیشیا تک ہر دور میں یکساں ہیں. وہ پانچ ہی چیزیں ہیں: اللہ پر ایمان, اللہ کے فرشتوں پر ایمان, اللہ کے پیغمبروں پر ایمان, اللہ کی کتابوں پر ایمان, اور یوم آخر پر ایمان. بس یہ ہمارے عقائد ہیں. ان عقائد کی تفصیلات بیان ہوئی ہیں, قرآن میں بیان ہوئی ہیں, بعض حدیثوں میں بیان ہوئی ہیں. اسی طرح بعض چیزوں کو علماء لازمی عقلی نتائج کے طور پر بیان کرتے ہیں. وہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں ان میں سے کسی کو آپ نے مان لیا, کسی کے بارے میں آپ کی رائے مختلف ہو گئی, اس سے آپ کے اسلام پر, اس سے دین پر, اس سے آپ کی آخرت پر کوئی اثر نہیں پڑتا, بشرطے کہ جو رائے بھی آپ قائم کر رہے ہیں علم و عقل کی روشنی میں قائم کر رہے ہیں, صحیح اصول پر قائم کر رہے ہیں. اس سب کے باوجود یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی رائے یا میری رائے بالکل غلط ہو اور اس غلطی پر ہمیں آخر تک کوئی متنبہ بھی نہ کر پائے.
ٹھیک ہے, نقطہ آپ نے واضح فرمایا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. اہل سنت والجماعت کے عقائد کی فہرست میں جو 14 نقطہ پیش کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ عذاب قبر حق ہے. بڑا اصرار بھی ہم نے دیکھا غم صاحب, اور بڑی اس پہ بحثیں بھی ہوتی ہیں, مناظرے بھی ہوتے ہیں, لوگ اس کی تفصیلات میں اختلاف بھی کرتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ بہت ہی بنیادی اور اہم نقطہ ہے, آپ اس کو مانیں گے تب آپ سنی کہلائیں گے.
اس میں کیا شبہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے ہاں تو اسی طرح پیش کیا جاتا ہے, لیکن عذاب قبر کے بارے میں کیا بحث کی گنجائش نہیں ہے؟ اگر آپ غور کریں تو جو لوگ اس پر بحث کرتے ہیں وہ اس زاویے سے بحث شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ میں تمہیں اپنے سامنے کھڑا کروں گا, تم حشر کے میدان میں اٹھو گے, وہاں تمہارے اعمال نامے تمہارے ہاتھ میں دیے جائیں گے, میزان لگائی جائے گی, ہر شخص کا فیصلہ ہوگا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب نہ میزان لگی, نہ حشر کا میدان برپا ہوا, نہ میرے ہاتھ پہ میرا نامہ اعمال پکڑایا گیا, تو عذاب کیسے شروع ہو جائے گا؟ یہ ایک سوال کرتے ہیں نا. تو اب دیکھیے کہ اس کے جواب میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ جو تقریر کریں اس پر دوسرا آدمی مطمئن نہ ہو.
ٹھیک,
مجھے دیکھ لیجئے, یعنی میں نے اس سارے معاملے میں اپنا زاویہ نظر ابھی حال میں بیان کیا ہے, ان تمام روایتوں پر کام کر کے بتایا ہے کہ ان میں وہی بات بیان ہوئی ہے. وہ زاویہ نظر مختصر الفاظ میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو جزا و سزا ہے یہ دنیا میں بھی ہوئی ہے اور یہ قیامت میں بھی ہوگی. قیامت میں جزا و سزا سب کے لیے ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جن قوموں کی طرف اپنے رسول بھیجتے ہیں ان کے لیے دنیا ہی میں جزا و سزا کا ایک قانون ہے. جزا و سزا کا یہ قانون ان قوموں کے لیے بھی ہے, اور اللہ تعالیٰ جن کو اپنے کسی مشن کے لیے منتخب کر لیتے ہیں ان کے لیے بھی ہے. چنانچہ پیغمبروں کے بارے میں بھی یہ قانون قرآن میں بیان ہوا ہے, اور ذریت ابراہیم کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ انہیں ان کے بعض جرائم کی سزا دنیا ہی میں دے دی جاتی ہے. تو جن کے لیے دنیا میں سزا ہے ان کی سزا یہاں سے شروع ہو جائے گی.
ٹھیک,
ان کا معاملہ یہیں فیصل ہو گیا. جب یہ معلوم ہو گیا کہ ان کے لیے اب کسی حساب و کتاب کی ضرورت نہیں ہے, تو اگر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بیان کیا کہ ان کا ٹھکانہ انہیں صبح و شام دکھایا جاتا ہے, تو اس میں کوئی چیز اصول کے خلاف نہیں ہے. تو گویا دو بالکل الگ الگ کیٹیگریز بن گئیں. یعنی ایک وہ لوگ جن کے لیے دنیا میں عذاب کا فیصلہ ہو گیا ہے, ان کے لیے اگر یہ عذاب موت کے بعد بھی کسی صورت میں جاری رہتا ہے تو کوئی معنی نہیں ہے, اور بہت بڑی تعداد میں وہ لوگ کہ جن کا معاملہ قیامت پہ معلق ہے, وہ اٹھیں گے. جب اٹھیں گے تو اس وقت ان کے بارے میں اچھا یا برا جو فیصلہ ہونا ہے وہ ہو جائے گا. تو ظاہر ہے کہ یہ بالکل الگ الگ تقسیم ہو گئی. تو میں نے اس کو باقاعدہ ترتیب دے کر بیان کیا ہے, اور بہت سے موقعوں پر بیان کیا ہے کہ اگر آپ غور کریں تو سورہ توبہ میں یہی تصویر ہمارے سامنے رکھی گئی ہے. یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جن کا اللہ تعالیٰ کے دین کی طرف سبقت کرنا مسلم ہے, انہوں نے اللہ کے دین کو سنا, پیغمبر کی بات سنی, وہ لپکے, انہوں نے اس کو قبول کیا, اپنا سب کچھ اس کی نظر کر دیا. اس کی ایک بڑی نمایاں مثال شہداء ہیں. تو اللہ تعالیٰ خود قرآن میں یہ بتاتے ہیں کہ جیسے ہی یہ لوگ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو ان کے لیے قبر میں بھی, قبر سے مراد یعنی برزخ, وہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں اور وہاں سے اٹھائے جائیں گے, تو یہ فرمایا کہ ان کے لیے اللہ کی عنایتیں شروع ہو جاتی ہیں. ان دربہم یرزقون, اور یہ بتا دیا کہ ایک نوعیت کی زندگی انہیں دے دی جاتی ہے. تو یہ کہاں ہو رہا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہیں ہو رہا ہے جہاں ابھی قیامت نہیں برپا ہوئی,
جی,
یعنی دفن کیا گیا ہے, اور اس کے بعد جس جگہ اللہ نے ان کو رکھا ہے وہاں ان کے اوپر عنایتیں شروع ہو جاتی ہیں. آل فرعون کے بارے میں خود قرآن نے بتا دیا کہ صبح و شام ان کا ٹھکانہ انہیں دکھایا جاتا ہے. تو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں تفصیل اور اجمال کا اختلاف ہو سکتا ہے. تو ایک طرف وہ لوگ کہ جو اسی دنیا میں اس انجام کو پہنچ گئے جو فرعون کا انجام ہوا, ابو جہل کا انجام ہوا, دوسری طرف وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ وہ صدیق و فاروق ہو گئے. تو دونوں کا بتا دیا کہ دنیا میں بھی ان کے لیے سرفرازی کے فیصلے ہوئے, دنیا بھی نعمتیں ان کو دی گئیں اور وہ مرنے کے بعد بھی جاری رہیں گی, یا اگر عذاب کے مستحق ہوئے تو وہ عذاب ایک نوعیت سے مرنے کے بعد بھی جاری رہے گا, پھر انہیں اٹھایا جائے گا اور پھر وہ الی اشد العذاب قرآن کے الفاظ میں روانہ کر دیے جائیں گے. یہ دو کیٹیگریز ہو گئیں یا دو اصناف ہو گئیں, اور تیسری بالکل واضح ہے, وہ ہم سب لوگ جنہوں نے نیکی بھی کی ہے, برائی بھی کی ہے, ایمان رہا ہے لیکن اس کے باوجود غلطیاں کی ہیں, وہ جس کو قرآن مجید کہتا نا خلطو عملا صالحا وآخر سیئا, اس طرح کی صورتحال ہے, ان کے بارے میں وہی اصول درست ہے کہ ان کو یہاں سلا دیا جائے گا اور جب وہ قیامت میں اٹھیں گے تو ان کا حساب کتاب ہوگا, فیصلہ ہوگا, پھر اس کے بعد ان کے لیے جو کچھ بھی آگے انجام ہونا ہے وہ ان کے سامنے آ جائے گا. تو اس طریقے سے اس تفصیل کے ساتھ مثال کے طور پر میں اس چیز کو دیکھتا ہوں. بعض لوگ اس کو بالاجمال اسی طرح دیکھتے ہیں کہ سب کے لیے ایک ہی قاعدہ بنا دیتے ہیں. تو یہ ساری صورتحال کس چیز پر مبنی ہے, یعنی قرآن کے فہم یا بعض روایتوں کے فہم پر. اس میں اختلاف اگر ہو جائے تو کوئی قیامت نہیں آتی. اس کو بھی ایک علمی مسئلے کے طور پر ایسے ہی بیان ہونا چاہیے. میرا حق ہے کہ میں اپنی بات کو استدلال سے بیان کروں, آپ کا حق ہے کہ آپ استدلال کے ساتھ اس سے اختلاف کریں. اس اختلاف پر اور اس اتفاق پر مکالمہ بھی ہو سکتا ہے, اس پر دلائل کا تبادلہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کو اس طرح عقائد کی فہرست پہ رکھ دیا جائے گا تو یہ گویا انسانوں کے فہم کی بنیاد پر ایک ایسی چیز کو ایمانیات بنا دینا ہے جو ہمارے حدود سے ماورا ہے.
ٹھیک, کونسل نقطہ آپ نے واضح فرمایا. چند چیزیں اطلاقی طور پہ اس موضوع سے متعلق میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں. یہ بتائیے گا, بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن مجید کے اندر عذاب قبر کا کوئی ذکر نہیں ہے, اس بنیاد پر ہم جو بھی بحث کریں گے وہ تو اب حدیث کو سمجھنے کی بحث ہے, قرآن کی بنیاد پہ کوئی بحث نہیں ہو سکتی. جو تینوں کیٹیگریز آپ نے بتائیں, کیا قرآن مجید کی آیات ان تینوں کیٹیگریز کو اسی طریقے سے کوالیفائی کرتی ہیں؟
میں نے کبھی آپ کے سامنے ذکر کیا, یعنی ہر آدمی کو یہ معلوم ہے, ہمارے ہاں یہ آیات بہت وضاحت سے پڑھی جاتی ہیں. سورہ بقرہ میں بیان کر دیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کو تم مردہ نہ کہو. آل عمران میں بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ ان ربہم یرزقون, اللہ کے ہاں ان پر عنایتیں ہو رہی ہیں, اور یہ ظاہر ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کا ذکر ہے. اسی طرح سورہ مومن میں آل فرعون کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کو ان کا ٹھکانہ صبح و شام دکھایا جا رہا ہے, اور جب پھر وہ قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو الی اشد العذاب بھیج دیے جائیں گے. یہ تو بالکل طے ہو گیا, یعنی خود قرآن نے بتا دیا کہ ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جن کے لیے اللہ کی عنایتیں فوراً بعد شروع ہو جاتی ہیں, اور اسی طریقے سے وہ لوگ بھی ہیں ان کے مقابل میں جنہوں نے یہاں اللہ کے رسولوں کا انکار کیا, جیسے کہ فرعون کی مثال قرآن میں آ گئی, ان کے لیے مرنے کے فوراً بعد ایک نوعیت کا عذاب شروع ہو جاتا ہے. اب رہ گئے باقی لوگ, تو ان کے بارے میں خود قرآن سورہ توبہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ بھی توبہ کریں اور اللہ کا پیغمبر بھی ان کے لیے توبہ کرے. اس کا مطلب ہے معاملہ معلق ہو گیا, جن کا معاملہ معلق ہے وہ سلائے جائیں گے. روایتوں میں بھی یہی تفصیل معلوم ہوتی ہے. تمام روایتوں کو جمع کر کے میں نے اس پر کام کر کے بتا دیا ہے کہ اس میں بھی یہ تینوں اصناف بالکل الگ الگ بالکل نمایاں ہو کے سامنے آ جاتی ہیں. تو اس معاملے میں نے پھر عرض کیا کہ یہ میرا فہم ہے, کسی کا فہم اس سے مختلف ہو سکتا ہے. اگر کسی کا فہم اس سے مختلف ہے اور وہ معاملے کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھ رہا ہے تو اس کو دیکھنے کا حق ہے. ہم اس کی غلطی اگر غلطی ہے تو واضح کریں گے, اس سے زیادہ اس معاملے کو نہیں بڑھانا چاہیے.
سر نقطہ آپ نے واضح فرمایا. صرف ایک شاید لوگوں کی دلچسپی کا سوال ہو, روایتوں پہ آپ نے کام کیا, تفصیلی کام وہ دیکھا بھی جا سکتا ہے, عذاب قبر کی روایتیں ہم صاحب نے ان پر کام کیا. ایک چیز جو عام طور پہ اسی عذاب قبر کی تمہید کے طور پہ بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ قبر میں جب بندہ جائے گا تو اس سے کچھ سوال ہوں گے کہ تمہارا رب کون تھا, تمہارا دین کیا ہے, اور پیغمبر کے بارے میں. تو جب آپ نے روایتوں پہ کام کیا تو وہاں پر یہ تفصیلات بھی سامنے آتی ہیں, ان کی کیا حقیقت ہے؟
میں نے اس میں بتا دیا ہے کہ یہ سوال ان لوگوں سے کیا جائے گا جن کی طرف پیغمبروں کی براہ راست بعثت ہوئی, اور پیغمبر کو ماننا نہ ماننا ہی گویا ان کے لیے بنیاد بن گیا.
اچھا, یہ صراحت ہے روایتوں میں,
یہ بالکل پوری طرح واضح ہو جاتا ہے. اس کے میں نے دلائل بیان کر دیے ہیں, ان روایتوں کی شرح کر دی ہے, وہ شائع ہو چکی ہے, اس کو دیکھا جا سکتا ہے. لیکن پھر عرض کر دوں کہ کوئی دوسرا آدمی اس معاملے میں مجھ سے مختلف زاویہ نظر رکھ سکتا ہے, میں تو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ چیز عقائد کی چیز نہیں ہے، علمی لحاظ سے اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. تو اب اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو بہت سے لوگ ہیں جو تعمیم میں کہتے ہیں کہ ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ عذاب و ثواب ہے. اچھا، اسی طریقے سے میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا کہ نہیں، اس میں تین الگ الگ اصناف ہیں اور تینوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایک دوسرے سے مختلف ہے، اور یہ بتا دیا کہ یہ عذاب ان کے لیے ہے جن کے لیے دنیا میں عذاب کا فیصلہ ہو گیا، اور یہ ثواب ان کے لیے ہے جن کے لیے دنیا میں ثواب کا فیصلہ ہو گیا، اور اس کے اصول، اس کے قاعدے خود قرآن مجید نے بیان کر دیے ہیں. اسی طریقے سے کوئی دوسرا شخص اس ساری بات سے اختلاف کر کے ایک تیسری رائے قائم کر لیتا ہے. تو میں صرف یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایسی چیزوں کو باہمی مناظروں کا موضوع بنانا، ان کی بنیاد پر کسی کی تکفیر کرنا، ان کی بنیاد پر کسی کو فاسق قرار دینا، اصل خرابی وہاں پیدا ہوتی ہے. یہ پوری مسلمان امت ہے، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس لیے بار بار یہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس امت میں جو لوگ بھی شامل ہیں ان کے لیے ایمانیت وہی ہے جو اللہ کے پیغمبر نے بیان کر دیں، جو قرآن مجید نے بیان کر دیں. یہ سوال آخر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل نے آ کے رکھا کہ ایمان کیا ہے، کیوں رکھا؟ اسی لیے رکھا تاکہ وہی ایمانیات ہمیشہ رہیں، اس میں ہم اپنی تحقیقات کو اس طریقے سے شامل نہ کریں. تو یہ علمی تحقیقی چیزیں ہیں، ان میں اختلافات بھی ہوتے ہیں، اتفاقات بھی ہوتے ہیں. ان کو کسی خاص مدرسہ فکر کے عقائد بنا کے پیش کرنے کے نتیجے میں آپ ظاہر ہے کہ پھر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دو یا تین یا چار یا پانچ حصوں میں بانٹ دیں گے. نہیں، یہ پوری امت محمد الرسول اللہ کی امت ہے، یہ سب لوگ مسلمان ہیں. جو لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نہ میرا حق ہے نہ آپ کا حق ہے کہ ہم اس کو چیلنج کریں. ہاں، ان کے فہم کی غلطی اگر ہم کسی معاملے میں محسوس کرتے ہیں تو اسے ضرور بیان کریں گے، اس کی تفصیل بھی کریں گے، اور ان کے سامنے اپنا نقطہ نظر دلائل کے ساتھ رکھیں بھی. اے کاش لوگ اس اصول کو اختیار کر لیں کہ یہ مسلمان امت ہے جس کے ساتھ ہمارا مکالمہ ہو رہا ہے. جب مکالمہ ہو رہا ہے تو یہ مان کر مکالمہ ہو رہا ہے کہ خدا کے بندو، تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کے رسول کو مانتے ہو، تم قرآن کو مانتے ہو، آؤ اس معاملے میں اگر تم سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو ہم اس کی وضاحت کر دیتے ہیں. اور یہ بات کرنے کا حق ہر طبقہ فکر کو حاصل ہے، ہر صاحب علم کو حاصل ہے.
نقطہ واضح ہوا، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. جو اگلا نقطہ بیان کیا جاتا ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد کی فہرست میں، پندرہواں نقطہ، وہ یہ ہے کہ منکر نکیر، قبر میں سوال کرنے والے اور جو فرشتے ہیں وہ حق ہیں. اسی طریقے سے سولہواں نقطہ بھی ساتھی بیان کر دیتا ہوں، اعمال لکھنے والے جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، وہ بھی حق ہیں، ہمیں یہ ماننا پڑے گا. اگر ہم مسلمان ہیں، اہل سنت الجماعت میں رہنا چاہتے ہیں، تو پھر ان دونوں فرشتوں کے وجود کے بارے میں ہمیں اپنا حق تسلیم کرنا.
یہ چیزیں تو قرآن مجید میں بیان ہو گئی، یعنی کرامن کاتبین کا ذکر بھی آ گیا ہے، اور قرآن مجید نے بتایا بھی ہے کہ فرشتے مقرر ہیں، وہ ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں. ایک ایک چیز جو ہمارے وجود سے صادر ہوتی ہے وہ اللہ کے یہاں نوٹ کر لی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا تعارف بھی کرا دیا ہے. یہ بھی بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے جب لوگ اٹھیں گے تو یہی فرشتے لے جا کر کسی شخص کو بارگاہ خداوندی میں پیش کریں گے. اسی طریقے سے جن لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ یہی فرشتے ہیں جو موت کے وقت آتے ہیں، اور وہ بھی بہرحال آ کے موت کا پیغام سناتے ہیں، اور جو اصل شخصیت ہے اس کو نکال کے لے جاتے ہیں. یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ وہ جب لے جاتے ہیں تو وہ کہاں رکھی جاتی ہے، اور پھر اس پر کیا احوال گزرتے ہیں. تو یہ سب چیزیں بیان ہو گئی ہیں. منکر نکیر کے بارے میں بھی میں نے عرض کر دیا کہ قرآن مجید نے تو کوئی بات نہیں کہی ہے، لیکن روایتوں میں جو ذکر آیا ہے اس کی نوعیت کیا ہے وہ میں پھر توجہ دلاؤں گا کہ میں نے ان روایتوں پر جو کام کیا ہے، جن لوگوں کو اس سے دلچسپی ہو وہ ان کو پڑھ لیں، ان کا مطالعہ کر لیں. لیکن یہ سب چیزیں بھی اصل میں علمی استدلال پر مبنی ہے، یعنی قرآن کی ایک آیت کا فہم ہے، کسی حدیث کا فہم ہے. اب منکر نکیر کے بارے میں ایک عمومی رائے ہے، میں نے یہ عرض کر دیا ہے کہ ان کی نوعیت کیا ہے، اور حدیثوں میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس کا تعلق کن لوگوں سے ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ فہم کی چیزیں ہیں، ان میں اختلاف اتفاق ہوتا رہتا ہے. ان سے متعلق کوئی چیز بھی ایسی نہیں کہ جس کو عقائد کی فہرست میں رکھا جا سکے.
ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. جو سترواں نقطہ پیش کیا جاتا ہے اہل سنت الجماعت کے عقائد کی فہرست میں، وہ یہ ہے کہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے. کیا فرماتے ہیں؟
یہ تو پورے دین کی دعوت ہے. اب یہ دیکھیے نا کہ اس میں وہ ایک چیز بھی سترویں نقطے پر جا کر آ گئی
جو بنیاد کی
جو بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے.
بہت اہم بات.
یعنی سارے پیغمبر آئے ہی اس لیے، پیغمبروں کو پیغمبر کہا جاتا ہے تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ یہ پیغام پہنچاتے ہیں. نبی کہا جاتا ہے تو اس نبی عظیم کی خبر دیتے ہیں. یعنی قرآن کی دعوت کو ایک لفظ میں بیان کیجئے تو وہ کیا ہے؟ انذار قیامت. یعنی اللہ کی کتاب یہ بتا رہی ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے, ایک دن اس کو ختم ہو جانا ہے, تم سب لوگوں کو بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونا ہے, وہاں تم موت کے بعد مٹی ہو جاؤ گے لیکن دوبارہ اٹھا دیے جاؤ گے, اور تمہیں اسی طریقے سے پور پور سے درست کر کے یہ جسم دے دیا جائے گا, اور وہاں تمہارا حساب ہوگا, اور اس کے بعد جنت اور دوزخ سب بیان کرتے ہیں. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو اصل میں ان پانچ چیزوں میں سب سے بنیادی چیز,
یعنی ایمان بالآخرت کی طرح لیں گے اس کو,
اس میں کیا شک ہے؟ یہی بات تو بیان کی گئی, آخرت میں زندہ ہوں گے, آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے. البتہ ظاہر ہے اس کی تفصیلات میں بھی بہت کچھ فہم کو دخل ہو جاتا ہے, یعنی کہاں سے اٹھیں گے, کس طرح اٹھیں گے, اٹھیں گے تو ہماری شخصیت کیا ہوگی, ایسی بہت سی تفصیلات ہیں جن کو بعض لوگ قرآن مجید سے اخذ کر کے ایک طرف بیان کر دیں گے, کسی روایت کی بنیاد پر دوسری طرف بیان کر دیں گے. تو ان سب چیزوں کو بھی اسی دائرے میں سمجھنا چاہیے جو تفصیلات ہیں, لیکن یہ تو 17 نمبر پر آنے کی چیز نہیں ہے, یہ تو ان بنیادی پانچ چیزوں میں شامل ہے. اس کے عقیدہ ہونے میں کیا شبہ ہے, اس کے ایمان ہونے میں کیا شبہ ہے, یعنی یہ بات کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے, اللہ پر ایمان ہو گیا, یہ بات کہ اس پروردگار نے فرشتوں کے ذریعے سے اپنا پیغام بھیجا ہے, یہ دوسری چیز ہو گئی, یہ بات کہ وہ کتابیں بھی لے کے آئے ہیں اور اللہ نے کچھ لوگوں کو نبی بھی بنایا ہے, تو یہ چیزیں بھی واضح ہو گئیں, اور آخری چیز اور سب سے اہم چیز اور پیغمبروں کی دعوت کا محور و مرکز کیا ہے, ایک دن قیامت میں ہم اٹھائے جائیں گے اور وہاں ہمارے لیے اللہ کا فیصلہ صادر ہوگا. تو یہ تو بڑی بنیادی چیز ہے, اس کو تو ہر چیز سے اٹھا کر سرے عنوان رکھ دینا چاہیے.
ٹھیک ہے, نقطہ آپ نے واضح فرمایا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. 18 نقطہ اہل سنت الجماعت کے عقائد کی فہرست میں بیان کیا جاتا ہے کہ کبیرہ گناہ کرنے والوں کا معاملہ اللہ کی مشیت اور ارادے پر ہے, چاہے تو عذاب دے چاہے بخش دے. ہم اہل قبلہ مسلمانوں کے گناہوں کی وجہ سے ان کی تکفیر نہیں کرتے, ہم ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہیں. مسلمان کی تکفیر سے اجتناب اور مسلمانوں کے بارے میں یہ رائے دینا کہ لازماً وہ جہنم ہی میں جائیں گے اور ہمیشہ وہاں پہ رہیں گے, اہل سنت الجماعت کہتی ہے کہ ایسا ہم نہیں مانتے.
یہ انہوں نے اصل میں جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان کے بارے میں کہا ہے, اس لیے کہ یہ بحث پیدا ہو گئی ہمارے ہاں, اور ایک دور میں یہ بحث بہت مناظروں کا موضوع بھی بن گئی کہ ایک شخص مسلمان ہے, اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, اللہ کو مانتا ہے, اللہ کے پیغمبروں کو مانتا ہے, لیکن عمل کے بارے میں صرف کوتاہی نہیں کرتا بلکہ کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے.
ٹھیک,
یہ ہم جانتے ہیں کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ کیا ہیں, یہ ہم جانتے ہیں, یعنی جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے جب ان کا کوئی آدمی دانستہ ارتکاب کرتا ہے تو یہ کبیرہ گناہ ہے.
بیان بھی کر دیں
جن چیزوں کو, جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا نا کہ فلاں فلاں چیزیں تم نہیں کھا سکتے, یا فواہش کو حرام قرار دیا ہے, بدکاری کو حرام قرار دیا ہے, یا حق تلفی کو حرام قرار دیا ہے, تو اگر کوئی آدمی ان کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے. اللہ نے جن چیزوں کو فرائض کے طور پر بیان کیا ہے, جیسے نماز فرض کی گئی ہے, کوئی آدمی اس کا تارک ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے. اسی طرح سے ان کبیرہ گناہوں میں پھر بعض گناہ اکبر الکبائر ہیں, سب سے بڑھ کر ہیں, وہ قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے کہ تین ہی ہیں, یعنی کوئی شخص شرک کا ارتکاب کرے, کوئی قتل کا ارتکاب کرے, کوئی بدکاری کا ارتکاب کرے, تو یہ بھی ایک چیز ہمارے سامنے آ گئی. اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح کے گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ تو آخرت کا معاملہ ہوا, دنیا میں ہم اس کو کیا کہیں گے؟ یعنی کیا ہم اس کو کہیں گے کہ چونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی سری نافرمانی کر دی ہے, اس نے حرام چیزوں کو اپنا لیا ہے, اس نے فرائض کو ترک کر دیا ہے, یہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہے, اس نے مثلا قتل کر دیا ہے, یہ بدکاری کرتا ہے, اس نے شرک کا ارتکاب کیا ہے, تو اب ہم اس کی تکفیر کر رہے ہیں؟ یہ بات زیر بحث آتی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو اس معاملے میں بڑی سختی برتتے رہے ہیں, تو اس میں اہل سنت کا ایک موقف ہے, یہ ان کا موقف ہے, یعنی یہ موقف بھی ایک علمی رائے ہے, ایک آدمی اس سے مختلف رائے بھی رکھ سکتا ہے.
کس بنیاد پر رکھے گا؟
استدلال ہی کرے گا, یعنی ایسی تمام آراء میں استدلال ہی کیا جاتا ہے. ظاہر ہے قرآن مجید کی طرف رجوع کرے گا, کسی حدیث کی طرف رجوع کرے گا, یعنی یہ جتنی آراء بھی ہوتی ہیں ان کی بنیاد تو قرآن ہوگا یا کوئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا, اس کے فہم میں اختلاف ہو جاتا ہے. اب مثال کے طور پر یہ دیکھیے کہ میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے کہ تکفیر کا کوئی سوال ہی نہیں, یعنی کوئی شخص اپنے آپ کو اگر مسلمان کہتا ہے تو مجھے یہ حق کہاں سے حاصل ہو گیا کہ میں اس کے ایمان کو قبول کرنے سے انکار کر دوں؟ یہ بھی ایک نقطہ نظر ہے. اس نقطہ نظر کے میں نے دلائل بھی بیان کر دیے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ اعتراضات کی سیریز میں ایک پورا موضوع یہ رہا ہے کہ تکفیر کیا چیز ہے. اسی طرح بہت سے اہل علم ہیں جو تکفیر کے معاملے میں, یعنی کسی کو کافر قرار دینے کے معاملے میں, بہت سی شرائط اور بہت سی چیزوں میں احتیاط کی تعلیم دیتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے عقائد میں, نظریات میں کوئی خرابی نظر آ رہی ہو اور 99 چیزیں اگر آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ تو بالکل کفر ہے, یہ تو بالکل فسق ہے, لیکن کوئی ایک چیز بھی ایسی ہے کہ جو ایمان پر دلالت کرتی ہے, تو ہمیں تکفیر نہیں کرنی چاہیے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بہت کچھ آراء بن جائیں گی. اس میں میں اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کا حق رکھتا ہوں, آپ اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کا حق رکھتے ہیں. اہل سنت کا یہ نقطہ نظر بھی اگر غور کر کے دیکھیں تو اسی کی فرع ہے جس کو میں نے ایک اصول کے طور پر بیان کیا. کوئی حرج کی بات نہیں, وہ یہ رائے رکھتے ہیں, اچھی بات ہے, لیکن پھر وہی بات کہ اس کے لیے بھی یہ جگہ موضوع نہیں ہے. بس آپ اپنا نقطہ نظر بیان کر دیجئے, اس نقطہ نظر کے دلائل بیان کر دیجئے. مسلمانوں میں سے جو لوگ ان دلائل کو قبول کریں گے, یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی کہ ان کی بڑی تعداد قبول کر لے, لیکن اگر نہیں قبول کرتے تو اس کی بنیاد پر ہمیں دوسروں کے معاملے میں کوئی رائے نہیں قائم کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے صاحب, آخری سوال آپ کی خدمت میں. اگر کوئی شخص اس طرح سے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے, یا دین کے جو مثال طور پہ مسلمات ہیں جو کچھ قرآن میں بیان ہو گئے, کسی چیز کا انکار کر رہا ہے, اور تاویل کے لیے نہ اس کے پاس قرآن کی آیت ہے نہ کوئی روایت ہے, وہ کوئی اپچ ہے ذہنی, وہ کہتا ہے کہ جی مجھے تو خواب آیا تھا یا مجھے کسی نے آ کر یہ بتا دیا ہے, تو وہاں پر تو استدلال کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا, تو پھر ہم اس کو وہ لیوریج, وہ گنجائش کیسے دیں گے؟
نہیں, استدلال تو وہ کر رہا ہے نا, جس چیز سے بھی کر رہا ہے اس کی غلطی واضح کریں گے اس پر. یعنی خواب آ گیا تو یہ بھی اصل میں استدلال ہی ہے نا.
ٹھیک,
وہ یہ کہتا ہے کہ مجھ سے ملائے اعلیٰ نے رابطہ پیدا کر لیا ہے. یہ بیوقوفی ہو سکتی ہے, یہ حماقت ہو سکتی ہے, یہ کوئی ذہنی خلجان ہو سکتا ہے, تو اس کو دور کیا جائے گا. یعنی مجھے یا آپ کو آخر آگے بڑھ کر اس کو مسلمانوں سے نکال کے کسی دریا میں پھینکنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ ہمارے لیے یہی موضوع بات ہے کہ وہ ہمارا بھائی ہے, ہمارے اندر آ چکا ہے, کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں, تو اس کو سینے سے لگائیں گے, اور جہاں کہیں کوئی غلطی ہے وہ دلیل کے ساتھ اس پر واضح کریں گے. اس سے آگے ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یعنی یہ دعوت کا موضوع ہے چیزیں, یہ جتنی چیزیں ہیں جتنی آپ بیان کر رہے ہیں, ایک ایک کو دیکھ لیجئے, اگر ان میں کچھ لوگوں نے غلط رائے اختیار کی ہے تو یہ دعوت کا موضوع ہے, یہ فتوے کا موضوع نہیں.
اچھا, بڑا اہم نقطہ ہے, دعوت کا موضوع ہے, فتوے کا موضوع نہیں. اور محبت سے, اسی متاع درد و سوز سے اگر ہم ان کو دعوت دیں گے تو امکان ہے کہ شاید وہ ہماری بات کھلے ذہن اور کھلی آنکھوں کے ساتھ سنیں گے بھی. اہل سنت الجماعت کی عقائد کی فہرست کی آج ہم تنقید کر رہے تھے, چوتھی نشست, تیسرے سال گفتگو آگے بڑھائیں گے. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.